أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلى الله عليه وسلم بارد الله صلى الله عليه وسلم اذان محترم خداوند عالم اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وَسَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم علم نہیں رکھتے تو صاحبان علم سے سوال کرو۔ اذان محترم دین اس قدر اہم ہے کہ جس کی خاطر 11 امام شہید ہوئے، حسین ابن علی اپنے خانوادے کے ساتھ کربلا برپا کرتے ہیں۔ دین اتنا اہم، دین کا احیاء واجبات میں سے ہے۔ ہر امام دین پر قربان ہوا ہے۔ کیوں قربان ہوا؟ تاکہ انسانیت کمال تک پہنچ سکے۔ دین باقی ہے تو انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر دین کی نشانیاں مٹ جائیں تو پھر انسان گمراہ ہو جائے گا، انسانیت گمراہ ہو جائے گی۔ حضرت محترم، میں نے عرض کیا تھا کہ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ دین یعنی عبودیت خدا، اللہ کی بندگی، اسے دین کہتے ہیں۔ عبودیت کے وسیلے سے انسان کمال حاصل کرتا ہے، عبودیت کے وسیلے سے معاشرے اللہ کی طرف پرواز کرتے ہیں، لیکن جہاں عبودیت کمزور پڑ جائے وہاں معاشرے سقوط کرنے لگتے ہیں، جہاں بندگی کمزور پڑ جائے وہاں معاشرے سقوط کرتے، انسان سقوط کرتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا ذرا گرامی کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ عبودیت کیا ہے؟ عبودیت کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی ملکیت نہ سمجھے، اپنی ملکیت نہ سمجھے۔ جو تمہاری ملکیت ہے دراصل تمہاری ملکیت نہیں، دراصل اللہ کی ملکیت ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اسی لیے میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ترکت الخلق ترن فی ہوا وایتمت العیالی لکھے عراق، میں نے جو اہل و عیال یتیم کی ہے، اے خدا میری ملکیت نہیں ہے، تیری خاطر کی ہے، تجھ سے ملاقات کے لیے میں کربلا برپا کر رہا ہوں۔ جو اپنی ملکیت نہ سمجھے، اللہ کی ملکیت سمجھے، وہ کربلا برپا کر سکتا ہے، وہ قربانی دے سکتا ہے۔ لیکن جب ہم سمجھتے ہیں کہ جان میری ہے، یہ اولاد میری ہے، پھر انسان بخل کرتا ہے کہ جب میری ہے تو میں کیسے دے دوں کسی اور کو۔ اور دوسرا امام فرماتے ہیں کہ عبودیت کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے لیے مدیریت نہ کرے، منصوبہ بندی یہ نہ سمجھے کہ وہ جو منصوبہ بندی کرے گا بس وہی حرف آخر، اپنی مدیریت خود کرے گا، نہیں، تمہاری مدیریت، تمہاری مینجمنٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یہ عبودیت کا دوسرا مرحلہ کہ اپنی زندگی کی معیشت کو، اپنی انفرادی اور اجتماعی اور سیاسی زندگی کو اللہ کے تابع کر دو، اللہ کے حوالے کر دو، جیسے اللہ چاہے، مراد یہ نہیں ہے کہ پلاننگ نہ کرو، مراد یہ نہیں ہے منصوبہ بندی نہ کرو، مراد یہ نہیں ہے کہ کوشش نہ کرو، نہیں، کوشش کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے، لیکن اپنے حرف کو حرف آخر نہ سمجھو، کہو جو اللہ کرے گا وہی بہتر کرے گا، میں نے جو سوچا ہے وہ یہ سوچا ہے، لیکن جو اللہ کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ یہ ہے اذان گرامی عبودیت کا دوسرا مرحلہ۔ لہذا اذان گرامی ہم اپنی زندگیوں میں جو ایک بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے امور ہم نے چلانے، بہت سارے امور آپ کے اختیار میں، بہت سارے امور ہوتے ہیں، مجھے بتائیے، نہ ازدواج آپ کے اختیار میں، بیٹی کی شادی کب ہوگی کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ۔ کون سا رشتہ آئے گا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں معلوم۔ شادی کے بعد کیا ہوگا؟ وہ لڑکا جس پر آپ نے اعتماد کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا قریبی عزیز ہو، بچپنے سے آپ جانتے ہو، کیا معلوم کل کیا کرے گا آپ کے ساتھ، ہو سکتا ہے آپ نے جو غیر میں شادی کی ہے جسے آپ نہیں جانتے، جس سے آپ سوئے زن کر رہے تھے، ہو سکتا ہے وہ بہترین شوہر نکلے آپ کی بیٹی کا، بہترین داماد نکلے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے۔ آپ کاروبار کرنے چلتے ہیں، ایک کاروبار سوچتے ہیں، اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کاروبار بڑا زبردست جائے گا اور کمال کا ہوگا اور میں بڑا بلینئر بن جاؤں گا، لیکن پتہ چلتا ہے وہ کاروبار نہیں چلا، اور جس کے بارے میں آپ نے زیادہ پلاننگ نہیں کی تھی پتہ چلا وہ کاروبار چل پڑا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ذہنی خرابی، بہت ساری چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں۔ انسان کی انفرادی زندگی، خانوادگی زندگی، اجتماعی زندگی، سیاسی زندگی انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ اسی لیے تو میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ عرفت اللہ بفسخ العزائم، نجم البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے۔ یہ تعبیر ہے مولا کی، اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، میں ایک ارادہ کرتا ہوں لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو اللہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کے لیے درس ہے۔ لہذا بہت زیادہ بہت زیادہ اپنی زندگی کے لیے، اپنے معاش کے لیے اتنا پریشان نہ ہو کہ ہلاک ہو جاؤ سوچ سوچ کے، پریشانی، ٹینشن لگے گی، ڈپریشن میں چلے گی، بھائی اتنا ڈپریشن میں نہ جاؤ۔ ملکیت تمہاری نہیں ہے، مدیریت اور مینجمنٹ تمہاری زندگی کی، تمہاری بیٹیوں کی، تمہارے بیٹوں کی، تمہارے کاروبار کی، تمہاری معیشت کی، تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ تمہارے اختیار میں صرف کوشش کرنا ہے، اپنے ناقص عقل سے پلاننگ کرنا ہے، لیکن اصل مینجمنٹ اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمے ہے، اس پر توکل کرو، اس پر اعتماد کرو، وہ جو کرے گا وہ تمہارے حق میں بہتر کرے گا۔ اور جو ارادہ کیا ہے، ارادہ اگر ٹوٹ جاتا ہے اسی پر راضی رہو۔ اللہ نے تم اس سمت میں جانا چاہتے تھے، اللہ اس سمت میں لے گیا، راضی رہو، قانع رہو۔ یہ عبودیت ہے ذہنی گرامی، عبودیت۔ اور عبودیت کا تیسرا مرحلہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرا مرحلہ یہ کہ عبد خدا جو اللہ کی عبودیت کر رہا ہوتا ہے، بندگی کر رہا ہوتا ہے، اس کی بندگی، اس کی زندگی ساری کی ساری، اس کا ہم و غم کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اوامر اور اللہ کی نواہی پر کیسے عمل کیا جائے، کس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ انجام دو، اور کس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ بندگی کا تیسرا مرحلہ ہے ذہنی گرامی، یہ عبودیت ہے، یہ دین ہے۔ دین دین یعنی یہ تین مراحل، اگر ہمارے اندر یہ تین مرحلے ہماری زندگیوں میں ایجاد ہو گئے تو ہم دیندار ہو جائیں گے، ہم ہمارا دین محفوظ ہو جائے گا. صبح اٹھتے ہو اس وقت سے ذہن میں یہ رہے ہم و غم کیا ہو, ناشتے سے پہلے, کھانے سے پہلے, جاب پہ جانے سے پہلے ہم و غم کیا ہو, اللہ نے کیا امر کیا, اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, اللہ مجھے کسی کام کا کہہ رہا یا نہیں کہہ رہا, یہ ہم و غم ہونا چاہیے. ایک انسان اگر نماز فجر جان بوجھ کر قضا کر دے ایسا شخص اس کا مطلب ہے دیندار نہیں ہے. جان بوجھ کر اگر قضا کرتا ہے کم از کم اس دن وہ دیندار نہیں. اگر ایک انسان جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے ایسا انسان عبد خدا نہیں ہے, عبد شیطان ہے. عبودیت یعنی اللہ کے اوامر و نواہی پر عمل کرنا, یہ کون کے فرما رہے ہیں؟ چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں یہ عبودیت ہے, یہ بندگی ہے, یہ دین ہے. اور چھٹے امام سے یہ روایت ہے, تو درود بھیجے امام جعفر صادق علیہ السلام. اب عبودیت سے ہی عبد ہے نا, ایک یہ بات ذہن میں رکھے ذہن کرام. ہم بڑی آسانی سے کسی کو کہہ دیتے ہیں بندہ خدا, صحیح ہے؟ ہر کوئی بندہ خدا نہیں ہوتا. مولانا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ نجف سے, ہمارے فاضل عالم دین مولانا حیات صاحب بہت فاضل علماء میں سے ہیں, اور ابھی یونیورسٹی میں اشرہ بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. ایک دفعہ درود بھیجو محمد والے محمد پر. تو مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ عبد کون ہوتا ہے؟ عبد عین بے دال, عبد کون ہوتا ہے, عبد کیا ہے؟ وہاں میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عبد کا عین, تین حرفی ہے نا کلمہ, عبد کا عین یعنی خدا کا علم ہونا کہ خدا ہے, خدا خالق ہے. عبد کون ہوتا ہے؟ جو خدا کا علم رکھتا ہے, معرفت ہوتی ہے اس کے اندر خدا کی. خدا خالق ہے, خدا مالک ہے, خدا رازق ہے, خدا حی ہے, خدا ستار ہے. علم ہونا, عبد وہ ہے جو علم رکھتا ہے. اور فرمایا کہ عبد کا بے وہ کیا ہے؟ وہ ہے بینونیت. بینونیت کیا؟ یعنی جدائی. کس چیز سے جدائی؟ غیر خدا سے جدائی. اللہ اکبر, غیر خدا سے جدائی. عبد وہ ہے جو علم, علم و معرفت خدا بھی رکھتا ہے اور ساتھ میں غیر خدا سے, دشمن خدا سے جدا بھی ہے, ان سے دوری اختیار کرتا ہے. اور فرمایا کہ دال کیا ہے؟ عبد کا دال یعنی دنو. دنو کیا ہے؟ یعنی قرب. عبد خدا وہ ہوتا ہے, عبودیت اختیار کرنے والا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. اللہ اکبر, اس کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے بندہ خدا. بندہ خدا ہر کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کو جی یہ بندہ خدا, یہ بندہ خدا, یہ بندہ خدا, نہیں. عبد خدا کون ہوتا ہے؟ اگر عبد خدا کو دیکھنا ہے تو اپنی نماز میں تشہد کو دیکھو, واشهد ان محمد عبده ورسول. ہاں, کون ہے عبد؟ کون ہے؟ رسول اللہ عبد ہے, وہ عبد ہے. عبودیت اور عبدیت اذان گرامی یہ بلند ترین عرفانی مقام ہے, روحانی مقام ہے, خالص ترین مقام ہے جو اللہ سے نزدیک ہوتا ہے. عبدیت عبد ہونا، بندہ ہونا۔ لہذا میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے نا میری طرف جانے کی، کہ کفا بی عزن ان یکون لکا عبدن، میرے لیے اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ اے خدا میں تیرا بندہ ہوں، عبد ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی کہہ رہے ہیں، صاحب ولایت تکوینی، ولی اللہ العظم، جس کے ہاتھ میں کائنات کی لگام ہے، جو اللہ کے اذن سے اس کائنات میں تصرف کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو چاند کو دو ٹکڑے کر دے، وہ چاہے تو سورج کو کسی طرف سے بھی پلٹا دے، جہاں سے چاہے، اللہ کے اذن سے اللہ نے اسے یہ اختیار دیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بار الہ، میرے لیے سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ اے میرے عزیز جوانوں، گمراہ نہیں ہو جانا، گمراہ نہیں ہو جانا علی کے معجزات دیکھ کر، علی کے اختیارات دیکھ کر، علی کی ولایت دیکھ کر گمراہی کا شکار نہ ہو جانا۔ علی ولی اللہ ہے، علی اسم اعظم خدا ہے، علی اسم اعظم خدا ہے، خدا کا بندہ ہے۔ خدا کا بندہ ہے جبھی تو اسم اعظم الہی ہے، خدا کا بندہ ہے جبھی تو ولی اللہ ہے۔ اگر بندہ خدا نہ ہوتا تو ولی اللہ بھی نہ ہوتا۔ بہت گہرا تعلق ہے بندگی سے اور ولایت سے۔ ازان گرامی، بندگی کو چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، اعلیٰ ترین معراج ہے، معراج عرفانیت کی معراج بندگی ہے، بندہ ہونا ہے۔ تو ذرا گرامی، کبھی میں عزیز جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی، کبھی کبھی غلو کا شکار ہو، جیسے مقصریت، مقصر ہونا یہ کیا ہے؟ یہ عیب ہے۔ جیسے ایک انسان ایک آنکھ سے کیا ہو، کاڑا ہو، ہاں، تو ہم کہیں گے بھائی اس بندے کے جسم میں عیب ہے، تو یہ کیا ہے؟ مقصر۔ اس کا دین کیا ہے؟ اس میں عیب ہے۔ اس کا دین کیا ہے؟ کاڑا ہے، یہی کہتے ہیں نا اردو زبان میں، کاڑا ہے۔ اس کا دین کیا ہے؟ ناقص ہے۔ اس نے جسے دین سمجھا ہے وہ دین نہیں ہے، وہ کذب ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ افترا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد کی فضیلتوں کے حق میں یہ تقصیر کرتا ہے، یہ ظلم کرتا ہے، یہ علی سے جلتا ہے، یہ علی کے حق میں تقصیر کرتا ہے، یہ علی کے فضائل کو بیان نہیں کرتا۔ علی کی فضیلتیں جب بیان ہوتی اس کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ یہ مقصر ہے، اپنے دین کے اندر مقصر ہے، اپنے عقیدے کے اندر مقصر ہے۔ ایسا انسان کہ جو عقیدے میں مقصر ہو وہ کاڑا انسان ہے۔ اور اسی طرح سے ہے جوانوں، یاد رکھنا، جیسے تقصیر کی مذمت کی ہے آل محمد نے، اس سے کہیں زیادہ غلو کی مخالفت کی ہے، غالیوں کی مخالفت کی ہے۔ آل محمد عبداللہ ہیں، عباد اللہ ہیں، بندگان خدا ہیں۔ ہر امام نے اپنے آپ کو بندہ کہا ہے، آئمہ کو تکلف نہیں کیا کرتے تھے، کہیں تکلفن کہہ دیا ہوگا، مولا علی نے تکلفن یہ کہہ دیا کہ میرے لیے سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں عبد ہوں، ورنہ علی تو اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جوانیاں بیٹھے ہیں، دیکھو جو یونیورسٹی وغیرہ میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، سگریٹ پینے کا مزہ نہیں آتا بہت سے نوجوانوں کو شروع شروع میں، اللہ ہمارے جوانوں کو محفوظ رکھے، مزہ نہیں آتا۔ لیکن چونکہ یوں ایک فیشن ہے نا کش لگانے کا، ایک اسٹائل سے کھڑے ہونے کا، تو دوسرے جوانوں کی دیکھا دیکھی اور جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں رہتے رہتے کیا ہوتا ہے, وہ بھی سگریٹ نوشی کرنے لگتے ہیں, مزہ نہیں آ رہا, لیکن دوسرے جوانوں کو دیکھ دیکھ کے دوسرے کہتے ہیں تو کش نہیں لگاتا, لگا یار, مرد نہیں ہے جو کش نہ لگائے, مرد تو ہوتا ہی وہ ہے جو سگریٹ پیے, ورنہ کیا ہے نامرد ہے, یعنی مردانگی کی علامت کیا ہے سگریٹ پینا. تو بہت ساری چیزیں ہم برے ماحول کی وجہ سے دوسروں کے پریشر میں آ کر ہم بعض دفعہ غلط کام کرنے لگتے ہیں. اسی طرح سے میں عرض کروں اپنے جوانوں کو, اے عزیز جوانوں ہوشیار رہنا, بعض دفعہ فیشن میں جس ماحول میں چار دوست ہمارے ہیں وہ کہنے لگے علی اللہ ہے علی رب ہے, بھائی ہم نہیں کہیں گے تو کیا ہوگا, وہ ہمیں برا بھلا کہیں گے, مذاق اڑائیں گے, تمہارا تو عقیدہ ناقص ہے, تمہارا تو دین کمزور ہے, تم تو کمزور عقیدے کے مالک ہو, بھائی قوی عقیدہ کس کا رخ ہے, علی رب ہے علی اللہ ہے. بعض دفعہ دباؤ میں آ کر آپ کی عقل تسلیم نہیں کرتی, بچپنے سے آپ نے کیا سنا علی رب ہے, آپ کے آبا اجداد نے کیا سکھایا علی رب ہے, آپ کے علماء نے مجتہدین نے آئمہ نے کیا سکھایا, کسی امام نے کہا کہ میں رب ہوں, کسی امام نے کہا میں اللہ ہوں, ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ ہمیں ولایت تکوینی ہے, ہمارے پاس ولایت ہے, ہم سورج پلٹا سکتے ہیں, ہم چاند کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں, ہم مردے کو زندہ کر سکتے ہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, ہم ہوا چلا سکتے ہیں, یہ سانسیں جو انسانوں کو آتی ہیں اور جاتی ہیں یہ سانسیں بھی عزیزان گرامی ولی اللہ کی بدولت ہوا کرتی ہیں. تو ولایت رکھتے ہیں, انہوں نے کہا ہم یہ سب رکھتے ہیں. تو اس سے پہلے تو میں سوال کروں, حضرت عیسیٰ تھے نا, حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا شبہ ہوا نصرانیوں کو مسیحیوں کو, کیا شبہ ہوا, یہی شبہ ہوا بھائی عیسیٰ خدا ہے, کیوں خدا ہے, مردوں کو زندہ کرتا ہے, کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہے, ہاں اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے, کیا کرتا ہے جناب, پرندے کو مٹی سے پرندہ بناتا ہے اڑا دیتا ہے. انبیاء کے بارے میں ایسا نہیں کرا کہ لوگ جو غلو کا شکار ہوئے وہ ان معجزات کو دیکھ کر ہوئے ہیں, اس ولایت تکوینی کو دیکھ کر ہوئے ہیں. تو زانی گرامی جس طرح سے نصرانی گمراہ ہوئے ہیں, اے علی ابن ابی طالب کے ماننے والے جوانوں تم نصرانی نہیں ہو, تم علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہو, تم شیعہ ہو, تمہیں شیعوں کی سنت اور سیرت پر عمل کرنا ہے, نصرانیوں کی سنت پر عمل نہیں کرنا, نصرانیوں کی سنت ہے. علی عبد خدا ہے لیکن ولایت صاحب ولایت تکوینی ہے, بہت اہم بات ہے زانی گرامی. لہذا فیشن میں گمراہ نہ ہو جاؤ, گمراہی کے جملے نہ کہنے لگو. تمہارے لیے سب سے بڑا افتخار یہ کہ تمہارا مولا علی ہے, علی ولی اللہ ہے, علی حجت خدا ہے, کیوں ممبر سے بیٹھ کر ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, آخر یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کم ظرفی ہے, کم ظرفی ہے, یہ کم لطفی ہے آل محمد علیہ السلام کے ساتھ, کہ میں اپنی واہ واہ کے لیے کہ مجھے چونکہ داد نہیں مل رہی تو ایسا جملہ کہوں جس کے اندر غلو ہو تو بڑی داد ملے گی, یہ بڑا ظلم ہے زانی گرامی. اللہ علی کو اللہ کہنے سے علی کی فضیلت بیان نہیں ہوتی, یہ علی کی توہین ہے, علی کی توہین کر رہے ہو, آل محمد کی توہین کر رہے ہو. لہذا زانی گرامی تو دین ایسا انسان کہ جو تقصیر مقصر ہو وہ بھی کاڑا ہے, اور جو غلو کرے غالی ہو وہ بھی کاڑا ہے. صحیح و سالم انسان کون ہے, صحیح و سالم دین رکھنے والا انسان کون ہے, کہ جو علی کو عبد بھی مانے اور ولی اللہ بھی مانے اور صاحب ولایت تکوینی بھی مانے. ولایت تک نہیں ہے اذان گرامی. فقط یہ عجیب مسئلہ ہے واقعا, کسی نے کہا کہ یہ پاکستان میں ایک مشکل پیدا ہو گئی کہ جناب پتہ نہیں آل محمد ولایت تکوینی رکھتے یا نہیں رکھتے. پورے عالم تشیع کے اندر جہاں جہاں علماء موجود ہیں, جہاں جہاں مجتہدین موجود ہیں, جہاں جہاں فقہا موجود ہیں, اور پوری تاریخ کے اندر آج تلک جزانی گرامی 99% علماء ولایت تکوینی کے قائل ہیں, کسی نے ولایت تکوینی کا انکار نہیں کیا. یہ پاکستان کے اندر کچھ مشکلات شروع ہوئی, کچھ لوگوں نے یہ بات کی کہ آئمہ کے پاس ولایت تکوینی نہیں ہے. تو ظاہر کر رہا ہم دین کو سمجھے, دین کیا ہے, مذہب کیا ہے, آئمہ کے اختیارات کیا ہیں, حجیت آئمہ علیہ السلام کیا اختیارات رکھتی ہے, ہمیں کم سے کم یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. تو ظاہر کر رہا ہم دین اور ہے اور دینداری اور ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا, دین اور ہے اور دیندار اور ہے. فہم دین اور ہے, علم دین اور ہے, اور دین اور ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. ہم بعض دفعہ مکس کر دیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان مسلمان ہو لیکن دین پہ عمل نہ کرے. اسی طرح سے ہو سکتا ہے کوئی عالم ہو لیکن اپنے علم پر, علم دین پر ایمان نہ رکھتا ہو. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ شیطان بہت بڑا عالم ہے یا نہیں ہے؟ بلا اس سے بڑا تو کوئی عالم ہی نہیں ہے بھائی. وہ عالم اپنے علم پر ایمان نہیں رکھتا, صحیح ہے نا؟ اگر رکھتا ہوتا تو خدا کے تابع ہوتا, خدا کی مخالفت نہ کرتا. بہت سارے مستشرقین یہاں آتے ہیں, حوزات علمیہ میں آتے ہیں, اسرائیل چلے جائیے, باقاعدہ ایک ڈیسک ان کی بنی ہوئی ہے, وہاں پر تشیع ان کو پڑھائی جاتی ہے, انہیں مجتہد بنایا جاتا ہے, انہیں علم دین سکھایا جاتا ہے, انہیں فتویٰ دینا سکھایا جاتا ہے, انہیں شیعہ عقیدہ سکھایا جاتا ہے, انہیں تشیع کے عقائد کی باریکیاں سکھائی جاتی ہیں, جو بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں معلوم وہ انہیں پڑھائی جاتی ہیں, جزیات ان کو پڑھائی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑے شیعہ ہو گئے, بہت بڑے مسلمان ہو گئے, نہیں, علم تشیعوں کا آ گیا, کم از کم کلیات ان کو پتہ چل گئی, لیکن ایمان نہیں ہے اس کے اوپر. یہ منافقین کون ہوتے تھے جو رسول کے دائیں بائیں بیٹھا کرتے تھے؟ ذرا گرامی دین کا علم تو تھا لیکن ایمان نہیں تھا. یہاں غدیر میں کہا من کنت مولا فہذا علی المولا, اور وہاں ولایت علی کا انکار کر دیا. اگر دیندار ہوتے تو علی کی ولایت کا انکار نہ کرتے. لہذا زن محترم, دین اور ہے اور عالم دین اور ہے, یاد رکھیے گا اس بات. جو شخص بھی اپنے علم کا اظہار کرے, نہ سمجھو کہ وہ دیندار ہے, دین سے اس کا تعلق ہے. آپ نے سنا ہے نا قرآن مجید کے اندر بلعم باورا کا تذکرہ ہے. بلعم باورا قرآن مجید نے کہا, اللہ نے اپنے حبیب کو کہا کہ میرے حبیب بلعم باورا کا قصہ لوگوں کو سناؤ, قصہ سنو جس کو ہم نے اپنی آیات دے کر بھیجا تھا. آیات تھی اس کے پاس, آیات الہی, ہم نے اسے اپنی نشانیاں دے کر بھیجا, لیکن فنسلق منہا, اس نے کیا کیا, وہ بالکل ان آیات سے دور ہو گیا, اور فأتبعہ الشیطان, اور شیطان نے اس کا پیچھا گیا, فکان من الغاوین, اور کیا ہو گیا, گمراہوں میں سے ہو گیا. اب دیکھیں تصور کریں ذرا, ایک عالم, یہ کون, حضرت موسیٰ کے زمانے میں بہت بڑا عالم تھا, بہت بڑا عارف تھا, بہت بڑا عبادت گزار تھا, اتنا بڑا, یہ جو قرآن نے کہا نا کہ ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی, کون سی آیات تھی اس کے پاس, اس کے پاس اسم اعظم الہی تھا, اللہ علیہ وسلم. اس میں اعظم الہی تھا اس کے پاس، یہ اللہ کی آیت تھی، خواب کی تعبیریں اس کے پاس تھی، خواب بیان کرو وہ تعبیر بیان کرے گا، وہ مستجاب الدعوات تھا، دعائیں اس کے کہنے سے قبول ہوتی تھی، جو وہ اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ اس کی دعاؤں کو مستجاب کرتا تھا، یہ آیات تھی اس کے پاس، اتنا برگزیدہ بندہ تھا اللہ کا. لیکن اذان گرامی، ایک وقت آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جس کو میں نے اپنی آیات عطا کی ہیں یہ شخص اتنا پست ہو گیا ہے، ولو شئنا لرفعناہ بہا، اگر ہم چاہتے تو اس کو اپنی آیات کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، لیکن اس نے کیا کیا، موسیٰ کی مخالفت کر کے اپنی آیات کو کھو بھی دیا اور پستی کا بھی شکار ہو گیا، ولایت موسیٰ کو چھوڑا. تو اللہ نے اسے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال انسانوں کی طرح نہیں ہے، کتے کی طرح ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ان تحمل علیہ یلحظ، اگر اسے تم پتھر مارو بھگاؤ تب بھی اس کی زبان باہر رہے گی تشنگی سے، اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو تب بھی اس کی زبان باہر رہے گی. مثال دی ہے نگرانی اس عالم سے جو بے عمل ہو گیا تھا، جس کو اللہ نے آیات دی تھی، زانگرامی اس کی زبان تشنگی سے باہر ہے، دنیا دار ہو گیا. فرعون حضرت موسیٰ کو پکڑنا چاہتا تھا، فرعون کے ہاتھ میں نہیں آ رہے تھے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ، لہذا آیا اس کے پاس، آ کر کہا بلم باور تیرے پاس اسم اعظم ہے، بس آ دعا کر اللہ سے پہاڑ پہ جا کر کہ یا اللہ موسیٰ کو فرعون کے حوالے کر دے، موسیٰ اور اس کی قوم پکڑی جائے تاکہ میری جان چھوٹے موسیٰ سے. منع کیا اسے، کہا کہ میں نبی اللہ کے مقابلے پر آؤں، میں ولی اللہ کے مقابلے پر آؤں. پھر ایک دفعہ پھر وفد بھیجا، نہیں مانا. تیسری دفعہ وفد بھیجا، نہیں مانا. کہا نہیں، میں موسیٰ کے مقابلے پر نہیں آؤں گا، نبی ہے خدا کا. پھر جاسوس بھیجا، اس کی زوجہ کو پٹایا، اس کی زوجہ نے اس کو قائل کیا کہ دیکھو اگر فرعون کا ساتھ دو گے تمہاری دنیا بن جائے گی، فرعون کی مخالفت کرو گے دنیا برباد ہو جائے گی. دھوکے میں آتا ہے، راضی ہوتا ہے، اللہ اکبر، اپنے گدھے پر سوار ہوتا ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے. جب پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگتا ہے تاکہ پہاڑ پر چڑھ کر موسیٰ کے لیے بد دعا کرے، اس میں اعظم استعمال کر کے، وہاں پر ایک دفعہ گدھا زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، ہاتھ میں اس کے عصا تھا، عصا مار کر کہتا ہے اٹھ میرے گدھے، گدھا اتنا مارتا ہے اٹھ جاتا ہے گدھا بیچارہ. اس کے بعد پھر کہتا ہے چلو، گدھا چلتا ہے، چند قدم چلتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر اسے مارتا ہے، پھر وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. اب جب تیسری دفعہ گدھا بیٹھتا ہے تو اب یہ اس کو مار مار کے پوچھتا ہے کہ تو چلتا کیوں نہیں، تجھے کیا ہو گیا؟ گدھے کو اللہ نے آواز نصیب کی، اللہ نے تکلم عطا کیا، گدھا اپنے اس عالم سے، اپنے اس مالک سے جو اس کے اوپر سوار تھا، جس کو اللہ نے اپنی آیات اور نشانیاں دی تھی، ایک دفعہ اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے او عالم دین، تجھے پتا نہیں ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ تو نبی اللہ، ولی خدا، حجت خدا کی مخالفت کرنے جا رہا ہے. اللہ اکبر. ذرا گرامی، جانوروں کو ولی اللہ کا علم ہے، لیکن اس عالم کو جو دنیا دار ہو گیا اسے ولی اللہ کا علم نہیں ہے. یہ ہوائے نفس اتنا مارتا ہے، اسے اتنا مارتا ہے، گدھے کی نصیحت کا علم نہیں لیتا، اتنا مارتا ہے کہ گدھا مر جاتا ہے. روایت میں اذان گرامی، جو چند جانور جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک بلم باورا کا گدھا بھی، روایت یہ کہتی ہے بلم باورا کا گدھا جنت میں جائے گا. آپ سوچو، جس پر سواری کرتا تھا گدھا وہ جنت میں جائے گا، اور جو سوار ہوتا تھا وہ جہنم میں جائے گا. یہ ہے اذان گرامی بے عمل عالم دین. اس کے بعد جاتا ہے پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے, اسم اعظم پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسم اعظم بھول جاتا ہے, بہت یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یاد نہیں آتا, لوگ اس کے ساتھ تھے. اب جب زبان کھولتا ہے تو زبان سے بجائے اس کے کہ نفرین موسیٰ کے لیے نکلے, بنی اسرائیل کے لیے نکلے, موسیٰ کے بجائے فرعون کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے. بارے الہا فرعون کو غرق کر دے, اس کی حکومت کو نابود کر دے. ایک دفعہ سارے فرعونی جمع ہو جاتے ہیں, کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے کہنے پر, میں بد دعا کرنے آیا تھا لیکن اس میں اعظم بھول گیا, میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں ہے, اللہ اکبر, بد دعا نہیں کر پاتا, نیچے اترتا ہے, زمین پہ آتا ہے, آ کر فرعون کو پیغام دیتا ہے, فرعون تم نے میری دنیا اور دین سب کچھ تباہ کر دیا, میری آخرت برباد کر دی. لیکن اب یاد رکھنا, اب موسیٰ سے مقابلہ کرنا ہے, جب آخرت برباد ہو گئی ہے تو پھر موسیٰ سے مقابلہ کرنا ہے, ہمیں بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنا ہے تو کیا کریں؟ کہا کہ اپنی عورتوں کو تیار کرو. دیکھو اے جوانوں, کس طرح سے نبوت کا مقابلہ شیطانی طاقت کرتی ہے, وحی کا مقابلہ شیاطین کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی ایسا تھا, آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہے. کہا عورتوں کو تیار کرو, ان کو میک اپ کرو, ان کو تزئین و آرائش کرو, انہیں بھیجو, جا کر وہ بازار میں جائیں, بازار میں جا کر خرید و فروش کریں اور وہاں جا کر فحاشی اور عریانی پھیلائیں. آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کے لوگ, حضرت موسیٰ کے لوگ ان عورتوں کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائیں گے, گناہ عام ہو جائے گا, زنا ہونے لگے گا, جب حرام کام شروع ہو جائے گا. بس سمجھ لینا, جب پہلے انسان نے گناہ کیا کسی عورت کے ساتھ تو سمجھ لینا موسیٰ اب کامیاب نہیں ہوگا, اللہ موسیٰ اب کامیاب نہیں ہوگا. بس آئیڈیا پسند آتا ہے فرعون کو, فرعون خواتین کو تیار کرتا ہے, فرعونی خواتین تیار ہوتی ہیں, تزئین و آرائش کرتی ہیں, بازار میں نکلتی ہیں, لوگ حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, یہ کیا نیا کلچر آ گیا. آہستہ آہستہ لوگ یوزڈ ٹو ہونے لگتے ہیں. ایک شخص باہر سے آتا ہے, اس کو نہیں معلوم تھا کلچر بدل گیا ہے, ایک دم آ کر دیکھتا ہے موسیٰ کا ماننے والا ہے لیکن متوجہ ہوتا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اچھا لگنے لگتا ہے اسے کسی خاتون کے ساتھ. حضرت موسیٰ کے پاس پہنچتا ہے اور جا کر کہتا ہے موسیٰ میں تمہاری شریعت کو نہیں مانتا, موسیٰ میں تمہارے امر پر تعمیل نہیں کروں گا, حکم کو نہیں مانوں گا. بس یہ کہہ کر وہ موسیٰ کو جھٹک کر واپس جاتا ہے اور جا کر گناہ کرتا ہے. جب وہ مسلسل گناہ کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل کرتا ہے. طاعون کے مرض میں وہ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں, 20,000 افراد اس گناہ کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں. بس ایک شخص آگے بڑھتا ہے, حضرت موسیٰ کا پیروکار ہے, آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اے نبی اللہ موسیٰ اگر آپ حکم کریں تو میں اس شخص کا کام تمام کر دوں. موسیٰ اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوم بنی اسرائیل سے اپنے عذاب کو ہٹا لے. جاتا ہے, دونوں مرد عورتوں کو ختم کرتا ہے, قتل کرتا ہے, اللہ اپنا عذاب ہٹا لیتا ہے, اللہ بنی اسرائیل سے اپنا عذاب ہٹا لیتا ہے. لیکن کب؟ 20,000 افراد اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے. فحاشی عریانی اتنا بڑا سبب ہے عذاب الہی کا. آج ہمارا معاشرہ جو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے زانی گرامی, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ٹیلی ویژن فحاش, ہمارا انٹرنیٹ فحاش, ہمارے بازار فحاش, ہماری شادیوں کے اندر فحاشی, ہمارے محفلوں کے اندر فحاشی, جس کے نتیجے میں آج انسانی رشتے کتنے کمزور ہو گئے. آج کس طرح سے آپ دیکھ لو کہ ہمارے اقدار, جو انسانی اقدار تھی, اسلامی اقدار تھی, شیعہ اقدار تھی, وہ کمزور پڑ گئی ہیں زانی گرامی. یہ ہے وہ عالم بے عمل کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کتے کی مثال دی, کتے کی مثال کہ اس کو مارو گے تب بھی اس کی زبان باہر رہے گی, اس کو چھوڑ دو گے تب بھی اس کی زبان باہر رہے گی. زانی گرامی دین اور ہے, دین فہمی اور ہے, ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. ایک انسان کے عمل کو دیکھنا چاہیے, اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا عمل کیا ہے, پیروی کس کی کرنی ہے, اس کی کرنی ہے جو باعمل ہوگا. صحیح العقیدہ بھی ہونا چاہیے اور صحیح العمل بھی ہونا چاہیے. بس میں نے آپ کی زحمتیں تمام کی. زانِ محترم, دین اس قدر اہم ہے, اس قدر اہم ہے جس کی خاطر ائمہ علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں اور اصحاب حسین ایک ایک کر کے قربانیاں دے رہے ہیں. کل آپ نے حور کا تذکرہ سنا, آج ایک ایسے فقیہ کا تذکرہ سنیں کہ جسے حسین نے رجل فقیہ کہا, ایک ایسا مرد جو عالم تھا, عالم بعمل, عالم فقیہ. اب سوچیں جسے حسین حجت خدا عالم کہے اس کا مقام کیا ہوگا. اللہ بس ازانی گرامی بحر الانوار میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گلی سے گزر رہے تھے, کوچے سے گزر رہے تھے, اصحاب ساتھ تھے, دیکھا کچھ بچے کھیل رہے. ایک دفعہ رسالت امام نے ایک بچے کو گود میں اٹھا کر نوازش کرنا شروع کی, پیار کرنا شروع کیا, بہت زیادہ بوسے دے. اصحاب حیران ہو گئے کہ آپ سارے بچوں سے پیار کرتے ہیں لیکن اس بچے سے تو کچھ خاص آپ کو انسیت ہے. کہا ہاں, اس کا راز سننا چاہتے ہو تو سنو, یہ بچہ وہ بچہ ہے کہ جب میرے حسین کے ساتھ گلی میں کھیل رہا تھا میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں حسین جاتا تھا نا وہاں کی خاک اٹھا اٹھا کر آنکھوں پہ لگاتا جاتا ہے, آنکھوں پہ لگاتا ہے, اسے چومتا ہے, سر پہ ڈالتا ہے, اس قدر محبت کرتا تھا حسین سے. اور جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ حبیب ابن مظاہر ہے, حبیب ابن مظاہر. اور مجھے جبرائیل نے بتایا ہے کہ حبیب حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوگا. یہ ہے حبیب ازانی گرامی جو بچپن کا ساتھی ہے حسین کا. بس جب میرا مولا حسین کربلا پہنچا ہے تو نامہ بر کو نامہ دے کر بھیجا کوفے میں. حبیب ابن مظاہر اس وقت ابن زیاد سے بچنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے گھروں میں کہ میں میرا تعلق کسی چیز سے نہیں, لا تعلق ہو کر بیٹھے ہوئے تھے, اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا, تقیہ کیا ہوا تھا تاکہ کربلا کے لیے اپنے آپ کو بچا سکے. بس نامہ بر آیا, دسترخوان لگا ہوا تھا, زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے, دستک ہوئی, کہا کون؟ آواز دی, انا برید الحسین, میں حسین کا نامہ بر ہوں, حسین کا پیغام لے کر آیا ہوں. بس یہ جملے سن لیتے کہ نوالا زمین پہ رکھا, آئے دروازہ کھولا, کہا کیا ہے, کیا لے کر آئے ہو؟ کہا نامہ لے کر آئے ہوں. نامہ دیکھا, اسے آنکھوں سے لگایا, اسے چوما. اب جو نامہ پڑھا نا, اس نامے میں لکھا ہوا تھا, من الحسین ابن علی الى رجل فقیر حبیب ابن مظاہر, حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے لیے. بس اے حبیب, آل رسول کربلا پہنچ گئی ہے, ہمیں چاروں طرف سے یزیدیوں نے اپنے نرغے میں لے لیا ہے. حبیب جتنی جلد ہو سکے بس ہماری طرف آ جاؤ. بس عزداروں, حبیب جب زوجہ کے پاس آئے, زوجہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے, بتایا اس اس طرح سے نامہ بر آیا ہے اور اس نے حسین کا پیغام دیا ہے. بس یہ جملے سننے تھے کہ زوجہ حبیب نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے بھی ایک امتحان لینا چاہا, کہا کہ زوجہ اگر میں حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا تو ابن زیاد میرے گھر کو برباد کر دے گا, تو بیوہ ہو جائے گی, میرے بچے یتیم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. بس جب یہ جملے سنے نا, ایک دفعہ زوجہ کو جلال آیا, ایک دفعہ جلال آیا, زوجہ نے کہا حبیب تو مرد ہو کر زمانے کے امام کی نصرت سے پہلو تہی کر رہا ہے, مجھے اجازت دے, میں خاتون ہوں, میں خود اپنی مولا حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گی. ارے شہزادی زینب وہاں پہنچی ہوئی ہیں, فاطمہ کے بچے وہاں معاشرے میں ہیں اور تم پہلی تہی کر رہا ہے نصرت حسین سے. بس یہ جملے سننے تھے, ایک دفعہ حبیب نے کہا زوجہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا, واللہ جب تک میں اپنی سفید داڑھی کو خون سے رنگین نہ کروں گا میں بھی گھر نہ لوٹوں گا. عزاداروں, بس حبیب نے غلام کو تیار کیا، شمشیر اسے دی، گھوڑا دیا، کہا فلا مقام پر جا کر کھڑے ہو جانا، میں بہت جلد تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔ مسلم ابن اوسجا کو لیا، اب جو چلتے چلتے پہنچانا غلام کے پاس، کیا دیکھا، چونکہ دیر ہو گئی تھی، غلام پریشانی کے عالم میں گھوڑے کے اوپر ہاتھ پھیرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے، دیکھ مجھے لگتا ہے میرا مالک ڈر گیا ہے، حبیب ڈر گیا ہے، ابن زیاد کا خوف دل میں لے لیا، لہذا لگتا ہے وہ نہیں آئے گا، اب اگر وہ نہیں آیا نا، میں تجھ پہ سوار ہو کر مولا حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ بس یہ جملے سننے تھے، ایک دفعہ حبیب نے سر پیٹ کر کہا، آبا حسینا، کیا تجھ پر وقت آ گیا ہے حسین کہ غلام تو تجھ پر قربان ہونے کے لیے آمادہ ہوں، لیکن آزاد تجھ پر قربانی کے لیے تیار نہ ہوں۔ کہا غلام تجھے آزاد کرتا ہوں۔ غلام زمین پر گر جاتا ہے، قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے مولا ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، لیکن اب جب جنت میں جانے کا وقت آیا تو آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں، مجھے محروم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس اب یہ چھوٹا سا قافلہ، میں مختصر کر رہا ہوں زانِ گرامی، بس یہ چھوٹا سا قافلہ جب کربلا پہنچا ہے نا، بس ایک دفعہ حسین نے عباس سے کہا، عباس جاؤ میرا حبیب آ رہا ہے، میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ خبر جب خیام حسینی میں پہنچی ہے نا، زینب کے کانوں میں آواز پڑی کہ بچپن کا دوست حسین کا حبیب ابن مظاہر خیموں کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ ایک دفعہ کہا، اماں فضا ذرا میرا سلام حبیب ابن مظاہر تک پہنچا دیں، میری طرف سے شکریہ ادا کریں کہ آپ ہماری نصرت کے لیے آئے ہیں۔ عزاداروں بس سن سکتے ہو تو سننا، دو جملے کی زحمت دوں گا۔ بس اب جب فضا نے حبیب کو زینب کا پیغام پہنچایا، زینب آپ کو سلام کہہ رہی ہے، حبیب گھوڑے پر سوار تھے نا، ایک دفعہ زمین کربلا پر آ جاتے ہیں، خاک کربلا اٹھا اٹھا کر سر میں ڈالتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں، ہائے آل محمد کتنے غریب ہو گئے، ہائے فاطمہ کی بیٹیاں کتنی غریب ہو گئی، ہم غلام آزادے کہاں اور علی کی بیٹیاں کہاں کہ ہم غلام آزادوں کو سلام بھجوا رہی ہے۔ زینب تیری غربت پر سلام، حسین تیری غربت پر سلام، ہم ماتمداروں کا سلام بھی قبول کر لے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ بارِ الٰہی ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔